أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پاک سے آج 1433 ہجری کے اس پہلے ہفتے کے دن سے درس قرآن کی ابتدا کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سلسلے کو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اپنی رضا کے مطابق جمہور کے مذہب کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال باللتی ہی احسن کے ساتھ، اور اس بیٹھنے کو اور سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور یہ جو درس قرآن اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج شروع کیا جا رہا ہے، اس کا پس منظر کافی طویل ہے، لیکن بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. 1990 میں، یعنی سن 1410 ہجری میں، جب میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے یہاں جامعہ دارالعلوم کراچی منتقل ہوا، تو کچھ عرصے کے بعد میرے محسن اور مشفق اور کیا میں کہوں استاذ، بس محسن ہی کافی ہے، تو جن کی وجہ سے میں لاہور چھوڑ کر کراچی آیا، یعنی میرے محسن چچا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ میں خواتین جمع ہوتی ہیں اور کچھ درس قرآن ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم وہاں نہیں ہے، اپنے طور پر وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو تم وہاں چلے جایا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ میں طالب علم، لیکن الامر فوق الادب، حضرت کے حکم کے مطابق میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ مغرب کے بعد وہ مجلس ہوتی تھی گھر کے اندر، اس میں یہاں تو ماشاءاللہ بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں 5-6 مرد ہوتے تھے، عورتیں اندر ہوتی تھیں، ان کی کچھ تعداد ہوگی، لیکن بہرحال وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ لیکن وہ سلسلہ کافی عرصے چلتا رہا، اور تقریباً 4 یا 5 سال وہ سلسلہ جاری رہا۔ اوروں کو کچھ فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی اور کو فائدہ نہ ہو تو کم از کم کہنے والے کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کمرے کے اندر وہ درس قرآن جاری رہا کافی عرصے، شاید 4 سال یا 5 سال۔ پھر میں نے دیکھا، اور میرے گھر کی خواتین بھی کبھی کبھار میرے ساتھ چلی جاتی تھیں، رشتہ دار خواتین بھی کبھی کبھار آتی تھیں، تو اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اندر کہیں، باہر کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہاں 5-6 بعد میں 8-10 تک ہونے لگے افراد۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو مرد حضرات تھے انہوں نے داڑھی رکھ لی، کچھ تھے جو داڑھی والے نہیں تھے۔ اندر مجھے پتا چلا کہ عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس لیے کہ جتنے سال میں نے درس قرآن وہاں دیا اس میں نہ کہیں داڑھی کا ذکر آیا اور نہ پردے کا ذکر آیا، اور اس لیے کہ جو سورتیں میں نے تلاوت کی تو ان کے اندر داڑھی کا ذکر ہی نہیں تھا اور پردے کا بھی ذکر نہیں تھا ان آیات کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تو وہی بیان کی جاتی ہے جو سامنے موجود ہو، اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کو داخل کرنا یہ تو دیانت کے بھی خلاف ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت شدیدہ ہو، علیحدہ وہ بات کر دی جائے تو کر دی جائے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے اپنے بڑے مشفق چچا حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کیا کہ چچا عجیب بات ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں اندر عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مرد آتے ہیں انہوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی، حالانکہ میں نے کبھی نہ داڑھی کا ذکر کیا اور نہ میں نے عورتوں کے پردے کا ذکر کیا۔ تو فوراً ہمارے حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ تعالی کے کلام کی برکت ہے، اس کا اثر دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، ختم ہوا، تو پھر بیت المکرم میں کئی سال تک الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا، اور وہاں بھی میں نے پہلے 30واں پارہ مکمل کیا، پھر 29واں، پھر 28واں، 27واں، ایک ایک کر کے آخری جو پارے تھے وہ میں نے مکمل کیے۔ 26واں پارہ چل رہا تھا، سورۃ الفتح چل رہی تھی کہ مجھے دل کا دورہ پڑا بہت سخت قسم کا، اور ڈاکٹروں نے پڑھانے سے بھی منع کر دیا، تقریر سے اور بیان سے بھی منع کر دیا، تو وہ بیت المکرم کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اب کچھ آہستہ آہستہ صحت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اب یہ جو سبق ہے مدرسے کا وہ بھی الحمدللہ پڑھا لیتا ہوں، اور جو ڈیوٹی کا کام ہے وہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو جب میں نے اپنے معمول کی زندگی شروع کی اور سبق پڑھانا شروع کیا تو ڈاکٹروں نے شروع میں مجھے کہا تھا کہ آپ صرف 15 منٹ پڑھائیں، چنانچہ 15-20 منٹ پڑھاتا تھا، پھر سال بھر کے بعد انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا اور پڑھا لیں، تو اس طریقے سے تدریجاً الحمدللہ 1 گھنٹے تک بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سبق ہو جاتا ہے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ آپ کوئی مجلس بھی شروع کریں، کیونکہ پہلے بھی ایک مجلس یہاں ہوا کرتی تھی کچھ عرصے رہی، اور درس قرآن شروع کر دیں. مگر میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جو مدرسے کی ڈیوٹی ہے وہ مقدم ہے نفلی کاموں کے اوپر، کیونکہ مدرسے کی خدمت ہے، ہم مدرسے کے ملازم ہیں، تو جب تک مدرسے کی جو مفوضہ خدمات ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک زائد چیزیں شروع کرنا یہ علم کے بھی خلاف ہے، فقہ کے بھی خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے. خیر الحمدللہ اب میری جو مدرسے کی ڈیوٹی الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے، تو ساتھیوں کا اصرار رہا کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے. ادھر یہ ہوا کہ تقریباً 3 سال سے رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں یہاں اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف میں معتکفین کی ایک بھاری تعداد آتی ہے، 200 سے زیادہ حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، محلے سے بھی لوگ آتے ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد ایک زمانے میں درس ہوتا تھا، حضرت مولانا شمس الحق صاحب دامت برکات رحمہ اللہ تعالی کا، دامت برکاتہم و رحمہم اللہ تعالی، تو ان کا درس ہوا کرتا تھا درس قرآن. وہ بیمار ہو گئے، کافی پرانی بات ہے، جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ محمود سے کہو کہ میں تو بیمار ہوں اس سال میں، تو وہ درس قرآن شروع کر دے میری جگہ میں. چنانچہ ان کے حکم پر میں نے ان کی جگہ میں درس قرآن شروع کیا، اور وہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں فجر کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، لیکن جب دل کا دورہ ہوا وہ بھی موقوف ہو گیا، 2-3 سال وہ بھی موقوف رہا، پھر اب 2 سال سے شاید یا 3 سال سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس سال جب میں درس قرآن کی توفیق ہوئی رمضان المبارک میں، تو میں نے سورۃ الملک اور کچھ اور سورتوں کا درس دیا، تو کئی ساتھی کہنے لگے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے سارا سال. اور پھر انہوں نے حضرت صدر صاحب دامت برکات و ملالیہ سے عرض کیا کہ محمود سے کہو کہ وہ یہ سلسلہ سارا سال باقی رکھے، ہفتے کے 1 دن 2 دن جتنا اس کو آسانی ہو. حضرت صدر صاحب مدِ ذلہم نے بھی مجھے فرمایا، اور اس کے بعد پھر کچھ مشورے کے بعد، استخارے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آج سے یہ درس شروع ہو رہا ہے. اور تردد مجھے 2-3 وجہ سے رہا. ایک تردد کی وجہ تو یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اتنی احتیاط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی اس قرآن کے اندر کوئی بات اپنی رائے سے بیان کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اللہ پناہ میں رکھے. تو بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ بات بیان کی جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، اکابر علماء نے سمجھا، وہ بات تو آرام سے بیان کی جا سکتی ہے. اور مزید کوئی بات اگر ان میں سے کسی کے خلاف ہے اس کو تو بیان کرنا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، اور فلیتبوأ مقعدہ من النار کے اندر داخل ہے. البتہ انہی کی بات کی تشریح کے طور پر کچھ بات مزید آگے بڑھا دی جائے اس کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ القرآن لا تنقضی عجائبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآن میں عجیب و غریب چیزیں ہیں اور مسلسل ظاہر ہوتی رہیں گے. تو قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اب میں گناہگار آدمی ہوں، طالب علم ہوں، تو ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی بات غلط نہ نکل جائے. پھر یہ کہ یہاں علماء اور طلبہ کا بھی مجمع ہوتا ہے تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ درس قرآن ہو یا درس حدیث، اس کے لیے طہارت، پاکیزگی، نظافت کی ضرورت ہے کہ آدمی کا دل بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، نگاہیں بھی پاک ہوں، دماغ بھی پاک صاف ہو. اب ظاہر ہے کہ ایسی طہارت اور نظافت ہمارے کہاں، ہم گناہگار لوگ، وساوس اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے میں ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا. لیکن جو کہ بزرگوں کا حکم ہو گیا، احباب کی کا اصرار ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ سلسلہ شروع کیا کہ شاید ان بزرگوں کے حکم کی برکت سے اور ساتھیوں کے اصرار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس قرآن کی برکت سے یہ جو دل ہے، آنکھیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ پاک صاف ہو کے منور ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہی کر دے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اب یہ درس قرآن جو شروع ہوا تو اس میں خیال یہ تھا کہ کئی صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ میں شروع سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے شروع کریں اور ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا درس ہوتا چلا جائے. لیکن خود میں بیمار ہوں، دل کا مریض ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ کب یہاں سے اٹھ کے برابر کا قبرستان ہے تو ہم وہاں جا کے لیٹ جائیں، تو اس لیے اتنا لمبا درس قرآن جس میں سارے قرآن مجید کا درس ہو تو ایک محض ایک خیال ہی کے درجے میں ہے. تو اس لیے سوچا کہ چلو ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، کہ اگر جتنا بس میں ہو وہ تو انسان کر لے. تو خیال ہوا کہ جو اہم اہم صورتیں ہیں کم از کم ان کا درس قرآن پہلے ہو جائے، کیونکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اکثر پڑھتے ہیں. مثلا یہ آج جو ہم نے شروع کی سورۃ الکہف، اس کے خاص فضائل بھی احادیث شریفہ کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور بہت سارے حضرات کا معمول ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ خیال ہوا کہ فی الحال سورۃ الکہف شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے کیا آہستہ آہستہ جب یہ سورۃ الکہف مکمل ہو جائے گی پھر کوئی اور سورہ شروع کر دیں گے، پھر کوئی اور سورہ شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے پورا قرآن مجید ہی اس طریقے سے مکمل فرما دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اس لیے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور یہ سورۃ الکہف ان پانچ سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے شروع میں الحمد آیا ہے. یعنی قرآن مجید میں پانچ سورتیں ایسی ہیں کہ جس میں الحمدللہ سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے. ایک تو سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسری سورت سورۃ الانعام ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تیسری سورت یہ سورۃ الکہف ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. چوتھی سورت سورۃ سبا ہے جس میں الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الاولى والآخرة وهو الحکیم الخبیر. چوتھی سورت سورہ سبا ہے پانچویں سورت جو ہے وہ سورہ فاطر ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحتهم مثنى وثلاث ورباع. تو یہ پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ ان کے شروع میں ان کو شروع کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حمد و ثنا سے. تو اس لحاظ سے بھی یہ سورہ کہف کی ابتدا انشاءاللہ ہمارے لیے مبارک کی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور اس کی حمد و ثنا سے قرآن مجید کے اس درس کا آغاز کیا ہے. اور یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورۃ الکہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو پوری کی پوری ایک اکٹھی نازل ہوئی ہے, چند آیات کے سوا پوری کی پوری سورت جو ہے وہ اکٹھی نازل ہوئی ہے. اور یہ بھی نقل کیا گیا کہ جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ نیچے آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے ان کے جلو میں تھے اور یہ سب لے کر سورہ کہف آئے. اور پس منظر اس سورت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کا کام شروع کیا, تبلیغ شروع کی, توحید کی, رسالت کی, آخرت کی, دینی احکام پہنچانے شروع کیے, تو مشرکین مکہ میں سے کچھ حضرات وہ تھے جو مسلمان ہوتے گئے اور ایک بھاری تعداد ان مشرکین کی تھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ وہ بت پرست تھے, بتوں کو پوجتے تھے اور اسلام جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور بت پرستی سے منع کرتا ہے. تو جن لوگوں نے مخالفت شروع کی تو انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی اور آپ کو ستانے کی, آپ کو روکنے اور ستانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی. کبھی تو یہ کہا کہ آپ شاعر ہیں, کبھی یہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ ساحر اور جادوگر ہیں, کبھی یہ کہا کہ آپ تو مجنون ہیں نعوذ باللہ. یہ سب باتیں وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اور بھی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ستا سکتے تھے ستانے کی پوری کوشش کی. اسی میں انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا اثر مسلسل پھیل رہا ہے آہستہ 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 آہستہ, تو انہوں نے سوچا کہ مقابلے کی کوئی اور بھی تدبیر کرنی چاہیے. چنانچہ مشرکین مکہ کے دو آدمی تھے, ایک عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرا نظر ابن حارث, یہ دونوں بڑے گستاخ بدتمیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ستایا ہے. تو عقبہ ابن ابی معیط, نظر ابن الحارث, یہ دو مشرک اور کافر تھے. تو یہ مکہ مکرمہ سے گئے مدینہ منورہ, اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی آبادی تھی, بلکہ یہودیوں کے تین بڑے قبیلے وہاں رہتے تھے, بنو قینوقا, بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو ان یہودیوں کے پاس گئے, ان کے علماء سے ملے اور کہا کہ ہمارے ہاں وہ ایک آدمی ہے محمد, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں اور وہ ہمیں بت پرستی سے منع کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی تدبیر بتاؤ. تو ان یہودیوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم تمہیں تین سوال دیتے ہیں, تم جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو, اگر انہوں نے ان تین سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی نبی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. لیکن اگر انہوں نے ان تین سوالوں کا جواب نہیں دیا تو کھل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہ نبی نہیں ہیں. تین سوال دیے یہودی علماء نے مشرکین مکہ کے ان دو آدمیوں کو اور کہا کہ یہ تین جا کر سوال کرو, ایک تو پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہے کہ جو کسی قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور کہیں جا کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہوا وہ بتاؤ. دوسرا کہا کہ اچھا یہ ان سے یہ بھی پوچھو کہ وہ کون آدمی تھا جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور اس سفر میں اس کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، وہ کیا ہے اور وہ کون تھا. تیسرا سوال یہ کہ روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. اب یہ دونوں آدمی نظر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط مدینہ سے تینوں سوال لے کر مکہ مکرمہ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اگر نبی ہیں تو ان تین سوالوں کے جواب دیجئے، کیونکہ یہ تین سوال ان تین سوالوں کے جواب صرف وہی سے معلوم ہو سکتے ہیں اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، تو آپ بتائیے ان تین سوالوں کے کیا جواب ہے. پھر یہ تین سوال پیش کیے کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ تھا جو اپنے شہر سے نکلے اور جا کر غار میں چھپ گئے، وہ بتائیے وہ کیا قصہ ہے. دوسرا اس آدمی کا بادشاہ کا قصہ بتائیے کہ جو مشرق سے مغرب تک نکلا اور سفر کیا، وہ کون تھا. تیسرا یہ کہ روح کے بارے میں بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا، اور آپ کو یہ اطمینان تھا کہ وہی آئے گی اور وہی ہی بتاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے نہیں تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہی آتی تھی تو آپ بات آگے منتقل کر دیتے تھے، وہی نہیں آتی تھی آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. جیسے کہ حدیثوں میں جگہ جگہ آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا آپ خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی، وہی کی خاص کیفیت ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، پھر آپ نے سوالوں کے جواب دیے اور وہی نقل کی. تو جب یہ تین سوال ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کل دوں گا، لیکن آپ اس میں انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، بھول گئے آپ انشاءاللہ کہنا. اب بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں اور بڑی لوگوں کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی نظر انداز نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ اس کا جواب دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوں گا، وہی آئے گی تو دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. اب جب نہیں کہا اب وہی آئی نہیں رہی، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، چار دن گزر گئے، پانچ دن، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، پندرہ دن گزر گئے، وہی آئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر بھی اثر کہ کیا بات ہے، کیا جبریل علیہ السلام تشریف ہی نہیں لا رہے، وہی ہی نہیں آ رہی. ادھر مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں جواب دوں گا اور اب اتنے دن گزر گئے آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. پندرہ دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ سورۃ الکہف لے کر نازل ہوئے، اور اس سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا گیا اور ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ بھی اس میں ذکر کیا گیا، اور اسی کے اندر یہ آیت بھی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز آپ کسی کام کو یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، ساتھ کیا کہنا چاہیے، انشاءاللہ کہنا چاہیے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر جواب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کیجئے، یعنی فوراً انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے. معلوم ہوا کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی کام آئندہ کے لیے آپ نے کرنا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کا اظہار کر دے کہ میں انشاءاللہ کل پڑھانے آؤں گا، انشاءاللہ میں کل پڑھنے آؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، کیونکہ کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، انسان آ سکے گا نہیں آ سکے گا، زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، زندہ ہو کر بھی صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، دس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے، اس کے قضاء و قدر سے ہوتا ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مستقبل کے بارے میں کسی بھی ارادے کا اظہار کرے، عزم کا اظہار کرے، فوراً ساتھ کیا کہے؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، دین کا ایک حکم سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 15 دن تک وحی نازل نہیں فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن حکم شرعی اپنی جگہ پر ہے، احکام مقدم ہے، لوگوں کے کہنے سننے کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اصل چیز ہے صحیح طریقے پر چلنا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تو کہا، وہ تو پہلے بھی کہتے تھے، اور جب یہ سورت نازل ہو گئی اس کے بعد بھی نظر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی معیط اور وہ لوگ جن کے مقدر میں ایمان لانا نہیں تھا، وہ پھر بھی وہی بکواس کرتے رہے، وہی برا بھلا کہتے رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی و امی کو۔ تو ان کے کہنے نہ کہنے سے تو کوئی فرق نہیں، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بات سکھائی کہ بغیر انشاءاللہ کے ارادے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور دیکھیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کتنی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن تک انتظار کروایا، جب حالانکہ آپ بھی بہت پریشان ہوئے، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے پریشان ہوئے، اور جب وحی رک جاتی تھی تو آپ کو فترۃ الوحی اسے کہا جاتا تھا، اور آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے کہ وحی نہیں آ رہی۔ اس لیے جب ایک مرتبہ وحی رک گئی پھر آیتیں نازل ہو گئیں کہ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے پروردگار نے تجھے نہیں چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہونے لگتا تھا کہ کہیں اللہ تعالی ناراض تو نہیں ہے میری کسی بات کی وجہ سے۔ جتنے بڑے آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنا علم کم ہوتا ہے اتنا ہی آدمی میں زور شور اور تکبر زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی تواضع، خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی میں تاخیر ہوتی تھی تو آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے کسی بات پر، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو بہرحال 15 دن وحی کا آپ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد یہ سورۃ الکاف نازل ہوئی، اور یہ عجیب و غریب سورت ہے۔ اس میں ایسے ایسے کچھ واقعات ذکر کیے گئے جو قرآن میں کسی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ صرف اسی سورت میں ہے، اس کے علاوہ کہیں قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے، وہ بھی صرف اسی سورت میں بیان کیا گیا، قرآن مجید میں آگے پیچھے کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ صرف اسی سورت میں بیان کیا گیا، آگے پیچھے کہیں اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ دو آدمیوں کا قصہ جن کے باغ تھے، جو انشاءاللہ اس میں آئے گا، وہ بھی صرف اسی صورت کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب صورت ہے کہ اس میں بعض ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو صرف اسی صورت میں ہیں، ان کے علاوہ کہیں نہیں ہیں. اور اس صورت کے فضائل بھی بہت آئے ہیں. تو اس صورت کے فضائل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے سے بھی متعلق منقول ہے. تو شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں آدمی یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور آپ میں سے شاید کچھ حضرات کو معلوم ہوگا کہ دجال کا فتنہ دنیا کا خطرناک ترین فتنہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ، کوئی فتنہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور اسی لیے جو نبی آتا تھا وہ آ کر اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو ڈرایا، بعد کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے وہ سب دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اللہ کانا نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَر. اب غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ڈرایا، بعد کے تمام انبیاء کرام سلام نے اپنے قوم کو ڈرایا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ فتنہ ہمارے زمانے میں ظاہر نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، صحابہ کو اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ صحابہ ڈر گئے. اور صحابہ فرماتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید ابھی یہ کہیں پیچھے سے نکل آئے گا، اتنا ڈرایا. اور اتنا ڈرایا آپ نے، اتنا ڈرایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اور ابن سیاد ایک لڑکا ہوا اور اس کا پورا قصہ احادیث شریفہ کے اندر آتا ہے، آپ میں سے کچھ نے پڑھا ہوگا، کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہی دجال ہے، چنانچہ آپ چھپ چھپ کے اس کی باتیں سننے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یہی دجال نہ ہو. اب یہ ہر نبی آ کر ڈرا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈرا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے پیشین گوئیوں میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ علامات قیامت میں سے ہے. لیکن آپ نے صحابہ کو ڈرایا، صحابہ نے تابعین کو ڈرایا، تابعین نے تبع تابعین کو ڈرایا، تبع تابعین نے اگلی نسل والوں کو ڈرایا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو اس سے ڈرائیں، اتنا ڈرائیں، اتنا ڈرائیں، اتنا ڈرائیں کہ خود بھی ڈر جائیں، تاکہ جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو جو مسلمان ہیں وہ آرام سے ہی کہہ سکیں کہ یہ تو وہی فتنہ ہے کہ جس سے تمام انبیاء ڈراتے رہے، تمام سلف صالحین ڈراتے رہے، سب ہمیں بتاتے اور سمجھاتے رہے، اب یہ فتنہ ظاہر ہو گیا. تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا میں اس کے دجال کے فتنے میں آ گیا. کیسے آ گئے؟ جب اللہ نے ڈرایا، انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، صحابہ نے نیچے کے لوگوں کو ڈرایا، اور ہر نسل کے علماء اپنی نسل کو ڈراتے ہیں، تو پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا. تو اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو پڑھے گا، یا کم از کم اس سورت کے ابتدائی 10 آیات کو اور اس سورت کے آخری دس آیات کو پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. ایک دوسری فضیلت اس کی مسند احمد میں حضرت سہل ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہوتا ہے, اور اگر کوئی پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا, اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور حافظ ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا, یعنی صرف دجال سے نہیں بلکہ دجال کے علاوہ جتنے فتنے ہیں ان سے بچا رہے گا, اور اگر دجال نکل آیا تو یہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اس لیے میرے دوست اور ساتھیوں, اس سورت کی تلاوت کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے, اور بعض روایتوں میں جمعے کا دن آتا ہے, بعض روایتوں میں جمعے کی رات آتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب جمعرات کا دن ختم ہو اور شب جمعہ آئے تو شب جمعہ میں آپ پڑھ لیں گے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی, جمعہ کی صبح کو پڑھ لیں گے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی, دوپہر کو پڑھ لیں گے تو بھی, بلکہ جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے جس وقت میں بھی آدمی یہ سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک آٹھ دن تک وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا, حتیٰ کہ اگر دجال بھی ظاہر ہو جائے گا تو دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا کرے. اور حافظوں کے لیے تو بہت آسان ہے, کسی بھی دو رکعتیں میں چار رکعتوں میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں. جمعے سے پہلے کی چار سنتیں ہوتی ہیں, جمعے کے بعد چھ سنتیں ہوتی ہیں, اس میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. مغرب کے بعد کی جمعرات کو دن گزرنے کے بعد شب جمعہ میں مغرب میں پڑھ لے, عشاء میں پڑھ لے, نماز میں پڑھ لے, بیٹھ کر پڑھ لے, قرآن مجید کھول کر پڑھ لے, جس طرح بھی ہو اس کا معمول بلا لینا چاہیے. یہ تو اس سورہ کہف کا شان نزول تھا اور اس کے فضائل تھے. اب باقی اس کی تفسیر تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کی پھر باقاعدہ تفسیر شروع کر دیں گے. آج دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سلسلے کو نافع بنا دے, مقبول فرما دے, اور اپنی رضا کے مطابق سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. تو میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ حدیث شریف تو برحق ہے, اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھ رہا ہو اور قرآن سکھا رہا ہو. تو جس وقت میں ہم انشاءاللہ درس قرآن یہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو کم از کم اس وقت کی حد تک تو ہم انشاءاللہ خیرکم میں داخل ہو ہی جائیں گے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اس درس قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کو بھی اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اس حدیث شریف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور جب تک ہم یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں میں بہترین شمار ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما اكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمنا وأحزاننا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے. قرآن مجید میں غور و فکر کا عادی بنا دیجئے. ہمیں تدبر فی القرآن کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وجاہدہم بھی جہادا کبیرا جہاد بالقرآن کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے دلوں سے قفل کو دور فرما دیجئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آپ کا ارشاد ہے یا اللہ ہمارے دلوں سے قفل دور کر دیجئے. دلوں کا زنگ دور کر دیجئے. قرآن ہمارے دل میں اتار دیجئے. قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو تھامنے والا بنا لیجئے. یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے. شرک سے بدعت سے اور یا اللہ گناہوں سے منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. قرآن و سنت کے صحیح حاملین میں ہمیں شامل فرما دیجئے. علم بالکتاب و سنہ عطا فرما دیجئے. اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین. اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں اخلاص عطا فرما, صدق عطا فرما, ہر بات محض اپنے رضا کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں سے کھوٹ کو دور فرما. ہماری نیت میں اگر کوئی خرابی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نیت کی خرابی کو دور فرما. ہر کام اپنے رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے کو نافع بنا. کہنے والے کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دیجئے، سننے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہم انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا بک، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہمن الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.